الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد مبارك وسلم. گزشتہ کل کی نشست میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے سرداروں نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کوششوں میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے جن اعتراضات کا سہارا لیا ان میں سے سب سے پہلا اور بڑا اعتراض یہ تھا کہ آپ نبوت کا اور رسالت کا دعویٰ کیسے کر رہے ہیں جبکہ بشر ہونے میں انسان ہونے میں ہم اور آپ برابر ہیں, ہم بھی انسان آپ بھی انسان, اللہ تعالی اگر رسول بنا کر کسی کو بھیجتے نبی بنا کر کسی کو بھیجتے تو فرشتے کو بھیجتے, آپ تو ہمارے جیسے انسان ہی ہیں. اور اس کے بعد دوسرا اعتراض یہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پیچھے چلنے والے غریب لوگ ہیں, رذیل لوگ ہیں, اپنی ہاتھ کی کمائی سے اپنی گزر بسر کرنے والے ہیں, پیشہ ور لوگ ہیں. اور تیسری بات یہ کہ ان دونوں باتوں کے علاوہ اور کوئی خصوصیت تم میں نہیں ہے جسے ہم فضیلت کی چیز کہتے اور یہ بات مان لیتے کہ بھئی ٹھیک ہے یہ ہمارے جیسے انسان ہی ہیں, ان کے پیچھے چلنے والے غریب لوگ ہی ہیں, لیکن کم از کم فلاں فضیلت تو ان میں ہے. تو اس فضیلت اور اس ورچیو اور اس بڑائی کو سامنے رکھ کر ہی ہم نبوت اور رسالت کی تسلیم کر لیتے, لیکن ان تینوں چیزوں میں سے کوئی بھی نہیں. اور اب تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ اس میں زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ بل نظنکم کاذبین, ہم تو تم لوگوں کے متعلق یہ خیال کر رہے ہیں کہ تم جھوٹے ہیں. آپس میں ایک منصوبہ بنا کر تم سارے ایک کام میں لگے ہوئے ہیں. غریبوں کو تم نے سمجھایا ہے کہ میری دعوت کو قبول کرو, میری بات کو مان لو, میرے ساتھ ہو جاؤ, اور ہم سب ساتھ مل کر ان رؤساء کو، سرداروں کو راستے سے ہٹا کر اس شہر کی، اس ملک کی حکومت کی باغ دوڑ سنبھال لیں گے، اس لیے یہ سارے غریب ساتھ ہو گئے ہیں۔ اب پیغمبر کی تقریر سنیے، کیسی فصیح اور بلیغ زبان، جس میں دعوت کا پہلو بھی ہے، دلیل بھی ہے، دعویٰ بھی ہے، دلیل بھی ہے، اور کفار کے یہ جو اعتراضات ہیں ان اعتراضات کے کافی اور شافی اور وافی جوابات بھی ہیں۔ فرماتے ہیں نوح علیہ الصلوۃ والسلام، قال یا قوم، اے میری قوم۔ اب سب سے پہلی بات جو دیکھنے کی ہے وہ یہ کہ پیغمبر شفقت کے دامن کو چھوڑتا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ قوم کا دشمن نہیں ہوتا، اور قوم جب بھی پیغمبر کے خلاف کوئی کاروائی کرتی ہے اور پیغمبر کو اپنا دشمن سمجھتی ہے، پیغمبر سے ضد اور عناد کا معاملہ کرتی ہے، تو پیغمبر اس وقت یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ بیچارے معذور ہیں، یہ بیچارے نادان ہیں، یہ بیچارے بیمار ہیں، انہیں پتا نہیں ہے کہ میں پیغمبر ہوں۔ اگر انہیں پتا ہوتا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں میرا کیا مقام ہے، تو ایسی مخالفت نہ کرتے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھیے از اول تا آخر، کہ جہاں کہیں کوئی پیغمبر اپنی قوم سے مخاطب ہوتا ہے، مخاطب ہوتا ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ یا قوم، اے میری قوم، اے وہ لوگ جو میرے ہیں، ذرا میری بات کی طرف دھیان تو دو، عناد اور ہٹ دھرمی اور ضد کو چھوڑو، مجھے جو تم نے اپنا دشمن اور مخالف سمجھا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو ذہن سے نکال دو اور میری بات پہ غور کرو، اس لیے کہ جب تک ضد عناد اور مخالفت کا چشمہ پہن کر مجھے دیکھو گے تو تم مجھے دشمن ہی پاؤ گے، لیکن ضد مخالفت اور عناد کا چشمہ اتار کر خالی اس ذہن ہو کر مجھے سمجھنے کی کوشش کرو گے تو بہت جلدی اس نتیجے پر پہنچاؤ گے کہ میں تمہارا دشمن نہیں، دوست ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ یہ آنکھ سے اس پردے کو اتارنے کی ضرورت ہے۔ تو فرماتے ہیں یا قوم، اے میری قوم، ارأیتم، ذرا تم مجھے بتلاؤ، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں، وآتانی رحمتا من عندہ، اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت یعنی نبوت بھی عطا کی ہو، تو تم مجھے یہ بتلاؤ کہ تم جو یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ تجھ میں اور ہم میں فرق کیا ہے، کہ تو بھی انسان ہم بھی انسان، تو بشریت میں تو ہم برابر ہیں، لیکن اللہ تعالی نے مجھے ایک ایسی چیز عطا فرمائی ہے جو تمہیں نہیں، اور وہ یہ ہے کہ اس نے میرے سر پہ نبوت کا تاج رکھا ہے۔ تو جیسے تم مالدار ہیں اور یہ میرے ساتھ چلنے والے غریب اور رذیل اور نکمے ہیں، تو ان کے بارے میں تو تم یہ نہیں کہتے کہ ہم بھی انسان ہیں، تم بھی انسان ہیں، لہذا ہم برابر، بلکہ تم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے ایک ایسی چیز عطا کی ہے جو ان کے پاس نہیں، لہذا ہمیں ان پہ فضیلت حاصل ہے۔ تو جس طرح تم اور یہ انسان ہونے کے ناطے سے برابر ہے، لیکن تم مال کو فضیلت کی چیز سمجھ کر اپنے آپ کو ان سے اچھا سمجھتے ہو، تو اسی طرح میں اور تم بشریت میں اور انسان ہونے میں تو برابر ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی ایک ایسی چیز عطا فرمائی ہے جس چیز کی وجہ سے مجھے تم پر فضیلت حاصل ہو گئی ہے. کیسی دلیل پیش فرمائی پیغمبر نے کہ غور کرو کہ ہم اور آپ بشر تو ہیں لیکن فرق ہے. ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمتا من عندہ, اس نے اپنی طرف سے رحمت اور نبوت سے مجھے سرفراز کیا, اور رحمت اور نبوت سے سرفراز کر کے مجھے دلیل بھی عطا فرمائی. یہ نہیں کہ میں یوں ہی آ کر کے دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں اللہ کا نبی ہوں, اس نے مجھے نبی بنایا, نبی بنا کر تمہارے پاس بھیجا اور ایسی دلیلیں عطا کی ہے, ایسے معجزات عطا کیے ہیں کہ جن معجزات کو دیکھ کر تم مجھ میں اور تم میں فرق کو فوراً پہچان سکتے ہو. اسی سے اشارہ اس بات کی طرف بھی کر دیا کہ میں قابل تقلید ہوں کہ نہیں, اور تمہیں میری اتباع کرنی چاہیے کہ نہیں. اس سلسلے میں یہ مت دیکھو کہ میرے پیچھے کون چل رہے ہیں, دیکھو یہ کہ میں جس چیز کا دعویٰ کر رہا ہوں اس پر میرے پاس دلیل ہے کہ نہیں. اگر دلیل ہے تو میرے پیچھے چلو. پھر میرے پیچھے غریب چل رہے ہیں یا مالدار چل رہے ہیں, کوئی چل رہا ہے یا نہ چل رہا ہو, اس وقت تو غریب بھی چل رہے ہیں, لیکن اگر کوئی بھی نہ چل رہا ہو میرے پیچھے, لیکن میں اپنے دعوے پہ تمہارے سامنے دلیل پیش کروں, پروف پیش کروں, ایویڈنس پیش کروں, تو اس ایویڈنس اور پروف اور دلیل کو دیکھ کر تمہاری عقلوں کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ بھائی جس چیز کا یہ دعویٰ کر رہا ہے اس دعوے پر اس کے پاس دلیل بھی ہے, لہذا اسے نبی مان لینا چاہیے اور اس کی اقتداء کرنی چاہیے. لیکن میں کیا کروں, اللہ نے مجھے اپنی طرف سے نبوت بھی عطا کی ہے اور اس نبوت پر دلیل بھی عطا کی ہے. فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ, لیکن تمہاری ضد, تمہارے اناد اور تمہاری ہٹ دھرمی کی وجہ سے تمہارے دلوں پر ایسے پردے پڑ گئے ہیں کہ تمہیں غور و فکر کرنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے, جس کی بنیاد پر یہ دلیل تم پر مخفی ہے, پوشیدہ ہے, چھپی ہوئی ہے, تمہیں نظر نہیں آ رہی ہے. لہم قلوب لا یفقہون بہا, تمہارے دل ایسے ہیں کہ سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, اور تمہارے دل کی آنکھیں ایسی ہیں جو دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, اور تمہارے دل کے کان ایسے ہیں کہ سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے. اگر تم تھوڑا غور و فکر سے کام لو, سوچو میرے بارے میں, اپنے چشمے کو اتار دو, ضد کا چشمہ, اناد کا چشمہ, مخالفت کا چشمہ, دشمنی کا چشمہ, تو تمہیں فوراً نظر آ جائے گا کہ واقعی نوح اللہ کا پیغمبر ہے. تو میں کیا کروں, فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ, تم پر وہ دلیل مخفی ہے اس لیے کہ غور و فکر سے تم کام نہیں کر رہے ہیں. اور جب اللہ جل جلالہ وعمنوالہ نے تمہاری ضد, تمہاری ہٹ دھرمی کی وجہ سے تمہارے دلوں پر مہر لگا دی ہے, تو کیا میں جبرن تمہارے اوپر ایمان کو مسلط کر دوں, ہدایت کو مسلط کر دوں, نبوت کے قبول کرنے کو مسلط کر دوں, چپکا دوں میں تمہارے اوپر ہدایت کو؟ انلزمکموہا, کیا ہم اس ہدایت کو اور اس دلیل کو تمہارے اوپر چپکا دیں؟ وانتم لہا کارہون, اس حال میں کہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو اور قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جملے سے معلوم یہ ہوا کہ اگر اللہ تعالی پیغمبروں کو یہ قدرت عطا فرماتے کہ لوگوں کے نہ چاہنے کے باوجود بھی جبرن ان کے دل اور دماغ میں ایمان کو بٹھا دیتے, تو پیغمبروں کے دلوں میں امت کی خیر خواہی اتنی ہوتی ہے کہ جبرن بھی ان کو دین اور ایمان ان کے قلوب میں مسلط کر دیتے. لیکن نہیں, آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے آخری پیغمبر تک اصول یہی رہا کہ دعوت پیش کرو, اور دعوت پیش کرنے کے بعد انہیں اپنے اختیار سے قبول کرنے دو. ایمان کو دین کو جبرن مسلط نہیں کیا جا سکتا. اسی سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جب پیغمبر کو اللہ جل جلالہ وعمن والہ کسی کے دل میں کسی کے دماغ میں ایمان کو جبرن داخل کرنے کی طاقت نہیں دیتا اور کسی کے دل اور دماغ میں جبرن بائی فورس ایمان داخل کرنے کی اجازت نہیں دیتا تو پھر تلوار کے زور سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام پھیلانے کی کیسے اجازت ہوئی ہوگی؟ مستشرکین کا مسلمانوں پر اور پیغمبر اسلام پر ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا ہے. اسلام تلوار کی زور سے پھیلا ہے, جہاں کہیں یہ گئے انہوں نے تلوار کی زور سے لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا. اور سادہ لوح مسلمان اپنی تاریخ سے جو ناواقف ہیں اس قسم کے اعتراضوں کو پڑھ کر اپنے دین کے بارے میں شبہ میں پڑ جاتے ہیں. انہیں فقط اس نقطے پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار حرا سے تنے تنہا تشریف لاتے ہیں مکہ مکرمہ میں اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیغام پہنچاتے ہیں, اس وقت مسلمانوں کے پاس کتنا زور اور کتنی طاقت تھی؟ حضرت خدیجہ کو کس تلوار نے اسلام قبول کرنے پہ مجبور کیا اور پھر صدیق اکبر کو کس تلوار نے اسلام قبول کرنے پہ مجبور کیا؟ اور رفتہ رفتہ مسلمانوں کی تعداد جب ایک درجن پر پہنچی, 20 پر پہنچی, 50 پر, 60 پر, 70 پر, اور ابتدائی مراحل میں غربا ہی اسلام قبول کر رہے تھے سوائے چند حضرات کے, حضرت عثمان غنی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے. اور یہ غربا جبر و تشدد کے شکار, بجائے اس کے کہ مسلمان کسی پہ تلوار اٹھاتے ان پہ تلواریں اٹھائی جا رہی تھی. تو اس وقت یہ غریبوں کے دلوں میں جو اسلام پھیل رہا تھا وہ کس تلوار کی زور سے پھیل رہا تھا؟ اور مدنی زندگی سے پہلے قتال کی تو بالکل اجازت نہیں تھی. صبر کی تلقین کہ اس وقت تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں ہے, کسی سے لڑنے بھڑنے کی اجازت نہیں ہے. مدنی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجازت دی, اذین للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر, کہ ان لوگوں کو جن پر ظلم کیا گیا ہے اب اجازت ہے کہ وہ بھی تلوار اٹھائیں اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ان کی نصرت پہ قادر ہیں. اور سب سے پہلی جنگ جو واقع ہوئی وہ جنگ بدر تھی, جس میں مسلمان تقریباً 313 تھے اور کفار کی فوج 1000 پر مشتمل تھی. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اس بے سر و سامانی کے عالم میں بھی مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, تحقیق کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے تمہیں بدر کے میدان میں مدد کی جبکہ تم بے سر و سامان تھے. 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے اور 70 گرفتار کر لیے گئے. تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھیے کہ یہ 70 جو گرفتار کیے گئے تھے ان میں سے کتنوں کو تلوار کی زد میں لا کر جبرن مسلمان بنایا گیا؟ بلکہ فیصلہ یہی ہوا کہ ان 70 سے فدیہ لے کر کچھ رقم لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے. اور انصاف اس طرح ہوا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عم محترم چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی نہ چاہنے کے باوجود کفار مکہ اور مشرکین مکہ کی فوج میں بدر کے میدان میں آئے تھے اور وہ بھی گرفتار ہو گئے تھے, ان سے بھی فدیہ لیا گیا کہ چچا جان فدیہ تو ادا کرنا پڑے گا. فدیہ ادا کرنا پڑے گا. اور وہ حضرات جو فدیہ دینے کی قدرت نہیں رکھتے تھے، غریب تھے، نادار تھے، انہیں بھی قتل نہیں کیا گیا اور ان کی گردن پہ بھی تلوار نہیں رکھی گئی کہ اسلام قبول کرو. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ان 70 کو اس لیے آزاد کر دیا کہ مسلمانوں کو اس کے بدلے میں رقم ملی، لیکن دشمن کو کمزور کرنے کے لیے دشمن کو قتل کیا جاتا ہے، رقم نہیں وصول کی جاتی. لیکن اگر یہ اعتراض کوئی کرے تو اس کو جواب میں یہ کہا جائے گا کہ ایک بہت بڑا طبقہ ان 70 میں سے وہ بھی تھا کہ جن کے پاس فدیہ ادا کرنے کے لیے رقم نہیں تھی، تو انہیں بھی نہ قتل کیا گیا نہ انہیں تلوار دکھا کر اسلام پہ مجبور کیا گیا، بلکہ ایجوکیشن کی اہمیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ہمیں بتلائی اور یہ فرمایا کہ یہ حضرات جو فدیہ دینے پر قدرت نہیں رکھتے، یہ مسلمانوں کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے تو ان کی بھی چھٹی. دیکھ لیا آپ نے ایجوکیشن کی اہمیت، کہ مسلمانوں کے 10 بچوں کو جنہیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا بیٹھ کر کے سکھا دیں، جس دن 10 بچے لکھنا پڑھنا سیکھ جائیں گے ان کی بھی چھٹی. اور اس کے بعد فتح مکہ کے موقع پر دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا. ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے دامن میں داخل ہو چکے ہیں، اور سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دستہ، لشکر کی وہ جماعت جس پر حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ ذمہ دار تھے، اس دستے کو لے کر گزر رہے ہیں اور ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پہاڑی پہ کھڑا کیا گیا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے. اسلام قبول کر چکے ہیں، مسلمانوں کا لشکر گزر رہا ہے. تو سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ابو سفیان کو دیکھا تو کہا کہ الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ، آج گھمسان لڑائی کا دن ہے، آج زبردست لڑائی ہوگی مکہ مکرمہ میں، ایک ایک کو پکڑ کر کے قتل کیا جائے گا. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تم کمینوں نے بہت ظلم کیا ہے، آج اس ظلم کا بدلہ لیا جائے گا اور کعبے کو گندگی سے پاک کیا جائے گا، بتوں کو توڑا جائے گا. ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی تو گھبرا گئے کہ خون ریزی، جلدی سے آئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ امرت بقتل قومک، کیا آپ نے آپ کی قوم کے قتل کا حکم کیا ہے؟ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں. تو ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے پورا قصہ سنایا تو آ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، اور سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل پر آپ نے ان کے ہاتھ سے جھنڈا لے لیا، انہیں اپنے کمانڈ سے معزول کر دیا اور معزول کر کے ان کے بیٹے کے ہاتھ میں جھنڈا دیا، قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ الیوم یوم الملحمہ نہیں اور الیوم تستحل الکعبہ نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، مکہ مکرمہ میں رحمۃ للعالمین داخل ہو رہے ہیں، آج رحمت کا دن ہے، رحمت کی آگوش میں سب کو ڈھانپ لیا جائے گا. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو یتیم بنانے کے لیے نہیں، یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھنے کے لیے آیا ہے، عورتوں کو بیوہ کرنے کے لیے نہیں، بیواؤں کی دستگیری کے لیے آیا ہے، بوڑھوں کو قتل کرنے کے لیے نہیں، بوڑھوں کا ہاتھ تھامنے کے لیے آیا ہے. جوان بیٹیوں کی عفت کی چادر کو تار تار کرنے کے لیے نہیں، ان کے سروں پر عفت کی اور عزت کی چادر ڈھانپنے کے لیے آیا ہے. الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے. اور داخل ہوئے مکہ مکرمہ میں اور آپ نے یہ تاریخی جملہ یہ ارشاد فرمایا، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام والا، لا تسریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، آج تم پر کوئی پکڑ نہیں، کوئی گرفت نہیں، کوئی الزام نہیں، پچھلی باتیں بھول چکا ہوں اور میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے، تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو دیکھیے تلوار کے زور سے کہاں دین پھیلا. اور اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین کا دور آتا ہے، تو جس ملک میں جاتے ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین کی تین دعوتیں تھیں. دعوت نمبر ایک، اسلام قبول کرو. دعوت نمبر دو، اسلام قبول نہیں کرتے تو تمہارا ملک ہمارے حوالے کر دو، ملک ہمیں دے دو، اور تم غیر مسلم ہونے کی حالت میں ہماری حکومت کے تابع بن کر رہو اور ٹیکس دو، اور تمہارے ٹیکس دینے کے بدلے میں تمہارا مال، تمہارے گھر بار، تمہارے اہل و عیال اور تمہاری جان کی حفاظت مسلمانوں کی حکومت کے ذمے ہے. کیسا انصاف کہ تم حکومت ہمیں دے دو اور حکومت دینے کے بعد ہمارے تابع ہو جاؤ، ہر سال ہمیں ٹیکس دو اور اس کے بدلے میں ہم تمہاری ہر چیز کی حفاظت کریں گے، حکومت کی ذمہ داری ہوگی. اور یہ ملک دے دو، اس کا مطالبہ بھی اس لیے ہو رہا تھا کہ اس وقت پوری دنیا کی حکومتیں اپنی رعیتوں پہ ظلم کر رہی تھی، تو مطالبہ یہ ہو رہا تھا کہ یا تو تم اسلام قبول کرو، اور اسلام میں جبر نہیں ہے، اسلام کا تعلق دل سے ہے، دل میں بات آتی ہے تو قبول کرو، سمجھ میں آتی ہے تو قبول کرو، اور اگر نہیں تو کم از کم رعیت پر سے ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے ہم لوگ آئے ہیں، اس لیے حکومت ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہمارے آنے کی وجہ سے عدل و انصاف جاری ہو جائے. اسی وجہ سے تاریخ کے اوراق اٹھا کر آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک شہر فتح ہو رہا ہے تو دوسرے شہر کے باشندے منتظر ہیں کہ کب مسلمانوں کا لشکر آ کر اس شہر کو بھی فتح کر لے تاکہ ہم بھی امن اور چین کا سانس لیں. انتظار کرتے تھے، وہ چاہتے تھے، اس لیے کہ مسلمان جہاں کہیں جاتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انہیں تلقین کی جاتی تھی کہ جب تم کسی بستی میں داخل ہو تو ویرانی اور بربادی کا نام و نشان نہیں ہونا چاہیے، گھر اپنی جگہ پہ باقی رہیں، درخت اپنی جگہ پہ باقی رہیں، کھیتی باڑی اپنی جگہ پہ باقی رہیں، چرچ میں، عبادت گاہوں میں جو شخص گھس جائے اس کے اوپر تلوار مت اٹھاؤ، ان کے بڑے بڑے جو پادری ہیں ان کے اوپر تلوار مت اٹھاؤ، اور جو بوڑھے ہیں انہیں قتل نہ کیا جائے، عورتوں کو قتل نہ کیا جائے، بچوں کو قتل نہ کیا جائے. تو انتظار کرتے تھے لوگ کہ کب یہ لشکر داخل ہو جائے اور لشکر داخل ہو کر ہمارے شہر پہ قبضہ کر لے تاکہ ہم بھی اس حکومت کے ظلم سے بچ کر مسلمانوں کی حکومت کے امن کے تحت آ جائے. تو یہ فرماتے تھے کہ نمبر ایک اسلام قبول کرو، اسلام کی دعوت دیتے تھے، سمجھاتے تھے، اور یہ تو مسلمان کا فریضہ ہے کہ دوسرے کو ایمان سمجھائے، اسلام سمجھائے تاکہ دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے اسے نجات مل جائے، اور ایمان قبول نہیں کرنا ہے تو پھر حکومت ہمارے حوالے کر دو تاکہ کم از کم دنیاوی اعتبار سے تو لوگوں کو چین ملے. اور دو باتوں میں سے ایک بات بھی کرنے کے لیے تیار نہیں تو پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ نہیں کہ اسلام قبول نہیں کرتے تو لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، نہیں، تم اپنے مذہب پہ رہو لیکن حکومت ہمارے حوالے کر دو. اور پھر تاریخ کے اوراق اٹھا کر مستشرقین سے، اورینٹلسٹ سے، اور اس قسم کے پروپاگنڈا کرنے والوں سے یہ بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ تاریخ کی کتاب میں یہ جو ملیشیا ہے اور انڈونیشیا ہے اور تھائی لینڈ ہے اور یہ علاقہ جہاں چھوٹے چھوٹے آئیلینڈز ہے وہاں بھی کسی تاریخ میں کسی جنگ کا ذکر ہے کہ مسلمان وہاں پہنچے اور جنگ ہوئی اور تلوار کے زور سے وہاں کے باشندوں کو مسلمان بنایا؟ وہاں بھی کوئی جنگ ہوئی تھی مسلمانوں کی؟ نہیں، صحابہ اور تابعین کا قافلہ پہنچا، اور قافلہ پہنچا اور اس دیانتداری اور امانتداری اور سچائی کے ساتھ انہوں نے تجارت کی کہ ان کے تجارت کے عمل کو دیکھ کر لوگ قافلہ در قافلہ، جوگ در جوگ، جماعت در جماعت اسلام کے دامن میں داخل ہو گئے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تم چاہتے نہیں پھر ہم جبر کر کے تمہیں ہدایت پہ لے آئیں، یہ تو ہم سے نہیں ہو سکتا۔ تو تمام پیغمبروں کے لیے یہی حکم تھا کہ جبرن کسی کو مسلمان نہیں بنایا جائے گا، اس لیے کہ اسلام کا تعلق زبان ہی سے نہیں دل سے ہے۔ اگر جبرن کسی کو مسلمان کرو گے تو اوپر اوپر سے کہہ دے گا۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ ویا قوم لا اسألکم علیہ مالا، اے میری قوم، میں اس کام پر مال بھی تو نہیں مانگتا۔ اگر میں مال مانگتا تم سے کہ بھائی مسلمان ہو جاؤ اور مسلمان ہو کر اتنے اتنے پاؤنڈ ہر ہفتے مجھے دے دیا کرو، تو تمہیں یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ یہ سرداری کے لیے اور مالداری کے لیے کر رہا ہے۔ میں تو مال تم سے مانگتا ہی نہیں، اس لیے کہ ان اجری الا علی اللہ، میری مزدوری تو اللہ کے ذمے ہے، آخرت میں اللہ مجھے عطا فرمائیں گے۔ اور اسی سے یہ بھی معلوم ہو گیا، اشارہ اس بات کی طرف ہو گیا کہ تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ اس کے پیچھے چلنے والے تو غریب ہیں مالدار نہیں ہے، تو نبوت کو غربت اور مالداری سے کیا واسطہ؟ وہ تو تقوی کو دیکھتا ہے، ایمان کو دیکھتا ہے، دین کو دیکھتا ہے کہ جو تقوی والا ہے، ایمان والا ہے، دین والا ہے، اخلاص والا ہے، اس کی قدردانی کر کے اسے اسلام کے دامن میں لے لیتا ہے چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہو۔ اور تقوی نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، دین نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، تو وہ اللہ کی بارگاہ سے مردود ہو جاتا ہے چاہے وہ مالدار ہی کیوں ہو۔ تو فرمایا کہ ان اجری الا علی اللہ وما انا بطارد الذین آمنوا، اور میں مومنین کو دھتکارنے والا نہیں ہوں۔ تم جو یہ چاہتے ہیں کہ انہیں ہٹا دو، ان غریبوں کو، اور ہمیں اپنے پاس بٹھاؤ، ہم غریبوں کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے، میں انہیں دھتکارنے والا نہیں ہوں۔ ایمان قبول کرنا ہو تو اپنے فائدے کے لیے قبول کرو اور انہی کے ساتھ آ کر بیٹھو۔ کیوں میں ان کو دھتکارنے والا نہیں ہوں؟ انہم ملاقو ربہم، اس لیے کہ یہ اللہ کی نظروں میں اتنے معزز ہیں کہ یہ تو آخرت میں اپنے پروردگار سے ملاقات کرنے والے ہیں، میں انہیں کیسے دھکا دے کر نکالوں؟ اور جب اللہ سے یہ ملاقات کریں گے اور میرے بارے میں شکایت کر دی تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے یہ تقاضا کیا تھا کہ ہم وی آئی پی ہیں، ہمارے لیے الگ مجلس ہو، عام مجلس میں ہم بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، الگ ہم سے۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے آیت کریمہ نازل کی، وَلَا تَتْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهًا، اے میرے پیغمبر، آپ ان لوگوں کو اپنی مجلس سے نہ اٹھائیے جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں اور اسی کی رضا جوئی میں تلاش کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور یہ نہیں کہ ان کو اٹھائیے مت۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ کی نظر شفقت ایک لمحے کے لیے بھی ان سے ہٹنی نہیں چاہیے، آپ کی نظر شفقت ایک لمحے کے لیے بھی ان سے ہٹنی نہیں چاہیے، اس لیے کہ اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے آپ کو نبوت کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے، اور نبوت کا معیار تقوی، ایمان اور اخلاص ہے، اور تقوی، ایمان اور اخلاص کی کھیتی دل ہے نہ کہ مال۔ جس کا دل صالح ہوگا وہ تقوی، اخلاص اور ایمان کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرے گا، اور جس کا دل صاف نہیں ہوگا، جس کے دل میں صلاحیت نہیں ہوگی، وہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، اس کے اندر تقوی، ایمان اور اخلاص کی دولت نہیں آئے گی۔ تو آپ صلاحیت والوں کو ہٹا کر نا اہل لوگوں کو اپنی مجلس میں نہ بٹھائیے۔ تو فرمایا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کہ انہم ملاقو ربہم، میں انہیں ہٹانے والا نہیں ہوں، یہ تو اپنے پروردگار سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ایسی قوم ہو جو کہ نادان ہے، ناواقف ہیں، جاہل ہیں، تمہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا مقام اللہ کی نظر میں کتنا اونچا ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس قسم کے مطالبے اور تقاضوں سے تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے، تم بالکل ناواقف، تم نے ایمان کو اور دین کو دولت کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ ویا قوم، اے میری قوم، من ینصرنی من اللہ ان طردتہم، اگر میں نے انہیں دھتکار دیا اور یہاں سے ہٹا دیا اور اللہ کا عذاب مجھ پر آیا تو میری کون مدد کرے گا؟ افلا تذکرون، کیا تم نہیں سمجھتے، نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اشارہ اس میں یہ کر دیا کہ اگر تم بھی ضد اور عناد پر رہے تو اللہ کا تم پہ عذاب آئے گا۔ اور آگے پھر یہ فرمایا کہ تم بار بار جو مجھ سے کہتے رہتے ہیں کہ اللہ کے خزانے تمہارے ہاتھ میں ہونے چاہیے تاکہ تم لٹاتے ہمارے اوپر، اور اس مادی طاقت کے بل بوتے پر ہم ایمان قبول کرتے، اور تم جو یہ بار بار کہتے ہیں کہ غیب کی چیزیں بھی ذرا ہمیں بتاؤ، ہم جو پوچھے وہ بتلاؤ کہ کل کیا ہونے والا ہے تاکہ ہم آپ کی روحانی طاقت کو مان لیں، اور اوپر سے فرشتے کو بھی آنا چاہیے، اور یہ جو غریب ہیں ان کے بارے میں تم بھی وہی بات کہو جو ہم کہتے ہیں کہ ان کی کوئی پوزیشن نہیں ہے، تب اس کا جواب دے رہے ہیں وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اور میں تمہیں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، بلکہ سن لو، میں تو نبی بن کے آیا ہوں، اور نبی مال لے کر نہیں آیا کرتا، روحانی دولت لے کر آتا ہے، اللہ کے خزانے میرے پاس نہیں ہے۔ اس لیے اگر تم اس توقع میں بیٹھے ہو کہ ہمارے اس قسم کے مطالبات سے یہ مال کا ڈھیر لا کر کے ہمیں دے دے گا تو بھول جاؤ۔ ولا عالم الغیب، اور میں غیب کو بھی نہیں جانتا، نبی ہوں لیکن کل کیا ہونے والا ہے اس کا مجھے علم نہیں، اس لیے کہ غیب کا علم اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے سوا کسی کو نہیں، کسی ولی کو، کسی نبی کو غیب کی باتوں کا علم اسی وقت ہوتا ہے جبکہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ انہیں اطلاع کرتا ہے، اور اللہ تعالی نے اپنی کائنات میں کسی کو قیامت تک آنے والے تمام حالات سے آگاہ نہیں کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے قرآن مجید میں کہ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب کی باتوں کو جانتا تو خوب بھلائی حاصل کر لیتا، اگر میں غیب کی باتوں کو جانتا تو احد میں میرے دو دانت شہید نہ ہوتے، اگر میں غیب کی باتوں کو جانتا تو میرے چچا حمزہ شہید نہ ہوتے، میں انہیں گھر ہی بٹھا کے جاتا۔ یہ جو سارے نقصانات میرے اوپر آتے ہیں اس سے تم سمجھو کہ غیب کا علم میرے پاس بھی نہیں ہے۔ ولا عالم الغیب، حضرت نوح علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ مجھ سے غیب کی باتوں کی اطلاع کی توقع مت رکھو، اللہ جب مجھے جتنا بتاتے ہیں اتنا ہی مجھے معلوم ہوتا ہے۔ ولا اقول انی ملک، اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، یہ اس کا جواب بھی ہو رہا ہے، کس کا؟ کہ ہم تو تمہاری ہم پر کوئی فضیلت نہیں دیکھتے، تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ ہاں جس فضیلت کو تم دیکھنا چاہتے ہو وہ تو تمہیں نظر آنے والی ہے ہی نہیں، تم مالی فضیلت دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں، تم روحانی طاقت دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں کل کی خبر دوں، وہ فضیلت دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں، اور تم یہ دیکھنا شاید چاہتے ہوں گے کہ یہ انسان کے پاس انسان ہی آیا، تو ہمارے جیسا انسان ہی ہے، فرشتہ ہوتا تو کچھ فضیلت ہوتی، تو پھر سن لو کہ میں فرشتہ بھی نہیں ہوں، تمہارے جیسا انسان ہی ہوں، اور تم یہ بھی توقع رکھتے ہو کہ یہ جو غریب ہیں انہیں میں ہٹا دوں اور ان کے بارے میں وہی فیصلہ کروں جو فیصلہ تم کرتے ہو، یہ بھی مجھ سے ہونے والا نہیں ہے۔ ولا اقول للذین تزدری اعینکم، اور میں ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہیں تمہاری آنکھیں حقیر سمجھتی ہیں اور دیکھتی ہیں، میں ان کے بارے میں یہ نہیں کہتا لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز بھلائی نہیں دے گا، دے گا اس لیے کہ ایمان لائے ہیں، دین لائے ہیں، ان کے پاس اخلاص ہے، تقویٰ ہے، اللہ عالم بما فی انفسہم، اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں جو کچھ ہے خوب جانتا ہے، اس لیے کیوں نہیں دے گا؟ اور اگر میں بھی تمہارے جیسا ہو جاؤں کہ انہیں اپنی مجلس سے ہٹا دوں، یا میں یوں کہوں کہ یہ غریب ہیں اس وجہ سے ان کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، انی اذا لمن الظالمین، تب تو میں بھی ظالم ہو جاؤں گا اور اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جاؤں گا۔ اس آخری آیت سے گویا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بہت ہی اہم سبق دعوت و تبلیغ میں لگنے والوں کے لیے چھوڑا، علماء امت کے لیے چھوڑا، وارثین انبیاء کے لیے چھوڑا، کہ داعی، مبلغ، عالم، وارث نبی ہر چیز کی قربانی دے سکتا ہے، دین کو کسی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ دین میں مصلحت، کہ مصلحتن اس چیز کو اس وقت قبول کر لو، اگر اس کی کوئی بھی گنجائش ہوتی تو نبی کو اس چیز کی اجازت ہوتی کہ غریبوں کو چند ہفتوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے اپنے سے الگ کر دو تاکہ یہ بڑے بڑے روسا ایمان میں داخل ہو جائے۔ اس لیے کہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے اگر اللہ کے پیغمبر کو یہ اجازت مل جاتی تو پوری کایا پلٹ جاتی، سردار ایمان قبول کر لیتے تو ان کے پیچھے تو پوری بستی ایمان قبول کر لیتی، لیکن نہیں، نبی کا، داعی کا، مبلغ کا، وارث نبی کا، عالم کا یہی کام ہوتا ہے کہ قوم کے ساتھ پیار سے، محبت سے، ہمدردی سے، خیر خواہی سے پیش آئے اور انہیں زیادہ سے زیادہ اپنے حسن اخلاق سے قریب کرنے کی کوشش کرے، لیکن جہاں کرنچ آ جائے کہ دین کا یہ معاملہ ہے تو وہاں وہ کسی صورت میں کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی دین کے کسی بنیادی اصول کو یا دین کے کسی رکن کو یا دین کے کسی مسئلے کو مصلحت کے نام سے لوگوں کو قریب کرنے کے لیے داؤ پہ لگاتا ہے، وہ پیغمبر کے اسلوب اور طریق سے ہٹا ہوا ہے۔ داعی، مبلغ، عالم اور وارث نبی کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے، وہ جمتا ہے، حق کمپرومائز نہیں کرتا، اس لیے کہ ہمیں جن کو ہم بلا رہے ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے، انہیں ہماری ضرورت ہے۔ ہماری ضرورت اس معنی کر کہ جس چیز کی طرف ہم دعوت دے رہے ہیں اس حکم کی ان کو ضرورت ہے، نہ کہ حکم کو ان کی ضرورت۔ اب جب حکم کو ان کی ضرورت نہیں ہے تو حکم میں ہم تغیر ان کو قریب کرنے کے لیے کیسے پیدا کریں؟ ان کو اپنی قربانی دینی پڑے گی، ان کو اپنا رویہ بدلنا پڑے گا، ان کو اپنا ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر بدلنا پڑے گا۔ یہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری تقریر قسم پرسی کے عالم میں ہے، سارے غربا ہی ساتھ چل رہے ہیں اور وہ بھی 80 سے متجاوز نہیں، اور بڑے بڑے سردار کچھ مطالبات کر رہے ہیں، ان میں سے ایک مطالبہ یہ کہ غریبوں کو اپنے سے الگ کر دو، لیکن نہیں، اللہ جل جلالہ عام منوالہ کے دین کو پھیلانے میں، دین کی طرف دعوت دینے میں، دین کی تبلیغ کرنے میں مصلحت کی رعایت نہیں کی جاتی۔ اللہ جل جلالہ عام منوالہ ہم سب کو پیغمبر نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جذبہ نصیب فرمائے، اور اللہ جل جلالہ عام منوالہ دعوت کے کام میں، تبلیغ کے کام میں، لوگوں کو دین کے قریب کرنے کے کام میں ہماری زندگی صرف فرمائے، اور اللہ جل جلالہ عام منوالہ پوری دنیا میں مختلف انداز سے دعوت کے، تبلیغ کے جو کام ہو رہے ہیں، مدرسے کی لائن سے، تبلیغ جماعت کی لائن سے، تحریر کی لائن سے، خانقاہ کی لائن سے، تصنیف کی لائن سے، تقریر کی لائن سے، امامت کی لائن سے، مکتب کی لائن سے، ان تمام دعوت و تبلیغ کے کاموں کو عزت کی نظر سے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تعالیٰ ان تمام میں ہماری طاقت کے مطابق حصہ لینے کی بھی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ پیغمبروں کے اسلوب پر, پیغمبروں کے دعوتی اصولوں پر اور پیغمبروں کے تبلیغی نکات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی دین پر, ایمان پر ہم سب کو ثابت قدم رکھے, دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکالے. اللہ جل جلالہ عم نوالہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرمائے, دنیا اور آخرت کی ہر شر سے بچائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.